بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. آج کی نشست میں ہارون یحیی کے تعلق سے کچھ باتیں کرتے ہیں. ان کے تعلق سے کئی سوال پہلے بھی آئے تھے اور بار بار سوال کیے گئے ہیں. ان کی شہرت خاص طور پر پڑھے لکھے طبقے میں زیادہ ہے. جو لوگ انگلش پڑھنے والے ہیں یا انگلش میں کچھ دروس اٹینڈ کرتے ہیں، اس شخص سے کافی متاثر ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں ہارون یحییٰ کے تعلق سے اس شخص کا عقیدہ کیا ہے، منہج کیا ہے، اور کیا یہ شخص اس قابل ہے کہ اس سے علم لیا جائے یا اس کی کتابیں پڑھی جائیں یا نہیں. آئیے دیکھتے ہیں ہارون یحییٰ کے تعلق سے. اصل نام اس کا جو ہے عدنان اوقتار ہے، اور مشہور ہے ہارون یحییٰ کے نام سے. ترکی میں پیدا ہوا انکرہ میں 1956 میں، اور اس نے فائن آرٹس میں گریجویشن کی ہوئی ہے. شریعت کا علم کسی خاص مدرسے سے یا کسی خاص شیخ یا استاد سے علم حاصل نہیں کیا، کتابوں سے علم حاصل کیا ہے. اس کے عقائد کے بارے میں بات کرتے ہیں. سب سے پہلے عقیدۃ وحدۃ الوجود. اور اس عقیدے کو انہوں نے بار بار بیان کیا ہے خاص اہمیت کے ساتھ. اپنی اکثر کتابوں میں وہ وارننگ کی شکل میں چند جملے لکھتے ہیں، اور اس وارننگ کے بعد اور اس وارننگ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت ضروری مسئلہ ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. اور اس وارننگ کے بعد پھر وہ وحدۃ الوجود کو بیان کرتے ہیں. یعنی ان کے نزدیک وحدۃ الوجود کا مسئلہ جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے کسی مسلمان کے عقیدے میں، کہ اس کی کامیابی اور ناکامی سے بات جڑی ہوئی ہے. تو یہ عام بات نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں وجود کا فلسفہ صرف فلسفیانہ باتیں، تو عقیدے سے کوئی تعلق نہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، عقیدے سے اس کا تعلق ہے، کہ عام بات نہیں ہے. اس کے لیے خاص وارننگ اور انتباہ کہ کوئی شخص اگر اس کا ذہن منتشر ہو جاتا ہے کسی چیز پہ، تو اس کو کہتے ہیں واپس اسی پہ واپس آؤ، یہ تمہاری نجات کا ایک راستہ ہے، یہ بہت ضروری بات ہے. مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے، اس کی تصنیف کتاب میں، کتاب کا اصل نام ہے اللہ از نون تھرو ریزن. اردو میں ترجمہ ہے جیسے آپ نیچے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں یا اللہ کی نشانیاں، انہوں نے اس طریقے سے ترجمہ کیا. کتاب ویب سائٹ پہ موجود ہے. وہ کہتا ہے تاہم جیسا کہ ہم نے اب تک اس بات پر غور کیا، مادہ صرف حواس یعنی سنسیشن سے ترکیب پا کر وجود میں آیا ہے، اور واحد قادر مطلق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ ہی ہے جو موجود ہے. ماں سوا اللہ کے ہر شے ایک سایہ ہے، پر چھایاں ہیں. اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ اس مادہ کے اعتبار سے باہر اللہ تعالیٰ کہ ایک الگ وجود کا ادراک کرنا ممکن ناممکن ہے. یعنی اصل وجود صرف اللہ تعالیٰ کا ہے, اور یہ وحدت الوجود کی عقیدے کی بنیاد ہے بالکل وضاحت کے ساتھ. یہ کتاب ویب سائٹ پہ موجود ہے, اسی نام سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. آگے وہ کہتا ہے انسان چونکہ ایک ذلی وجود رکھتا ہے اس لیے پھینکنے کا کام وہ خود نہیں کر سکتا, تاہم اللہ تعالیٰ اس وجود ذلی کو خود اس کا احساس عطا کر دیتا ہے. در حقیقت یہ اللہ ہی ہے جو تمام کام پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے. چنانچہ اگر کوئی کسی کام کو کرنے لگتا ہے تو وہ ایسا اپنے طور پر کرتا ہے, وہ ظاہر ہے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. یعنی اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ خود کام کر رہا ہے نا تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے, وہ خود کام کر رہا ہے. اور اسے دوسرے الفاظوں میں کہتے ہیں جبر کا عقیدہ, جیسے آگے بیان کروں گا میں. وحدت الوجود کے ساتھ جبر کا عقیدہ بھی اس شخص کے عقائد میں سے ہے. پھر وہ کہتا ہے اسی کتاب میں آپ کی ہر شے فی نفسہ ہی خیالی ہے, ہمارا وجود حقیقی نہیں, حقیقتاً اللہ تعالیٰ کا ہی وجود ہے. پھر ہمارا وجود کیا ہے؟ ایک خیال ہے, خیالی وجود ہے, حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جبر عقیدہ جیسے کہ ابھی میں نے بیان کیا ہے, واضح تھا ان الفاظوں سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى, اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں پھینکا جو کچھ پھینکا ہے مگر اللہ تعالیٰ نے ہی پھینکا ہے. تو کہتے ہیں مارنے والا پھینکنے والا حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. انسان جو کچھ کرتا ہے حقیقت وہ خود نہیں کرنے والا, اللہ ہی کرنے والا ہے. اسے کہتے ہیں جبر کا عقیدہ. اور وحدت الوجود کا عقیدہ اور جبر کا عقیدہ یہ جہمیوں کے عقائد بلکہ بنیادی عقائد میں سے ہیں. اب ایک ان کی کتاب ہے بیسک ٹینٹس آف اسلام, یعنی اسلام کی بنیادی عقائد, صفحہ 28 میں کہتے ہیں, وہ شخص کہتا ہے جس طرح انسان ہے اسی طرح شیطان بھی پوری طرح اللہ تعالیٰ قبضے میں ہے اور اس کی مشیت کے تحت ہے. ٹھیک ہے, وہ ایسی مخلوق نہیں جس کے پاس ارادہ ہو. اللہ تعالیٰ کے ارادے سے جدا, وہ نہ خود کوئی فیصلہ کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کا نفاذ کر سکتا ہے. ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے, نہ ہم اس کا کوئی نفاذ کر سکتے ہیں, ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ ہی کا ارادہ جو ہم کر رہے ہیں. یعنی نعوذ باللہ کافر جب کفر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی ارادہ کرتا ہے نعوذ باللہ کفر کرنے کا. جو کچھ ہو رہا ہے اس دنیا میں وہ اللہ ہی کر رہا ہے, اور اللہ ہی نعوذ باللہ مجبور کرتا ہے ایسی چیزیں کرنے کو. تیسرے نمبر پہ میں نے کہا کہ یہ شخص صوفی ہے, نقشبندی ہے. ایک بار میں نے کہا تھا تو بعض ساتھی پریشان ہو, کہتے یار یہ کیسے, اس کو تو ہم نے کبھی تصوف پہ بات کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے نہ سنا ہے. وہ شخص جیسے میں نے کہا ہے صوفی ہے, اصول میں اشعری ماتوریدی ہے, طریقتاً صوفی ہے, فروع میں حنفی ہے. الغرض ابن عربی, محی الدین ابن عربی جو مشہور صوفی شخصیت گزری ہیں, اس کو شیخ اکبر بلکہ بہترین عالم دین کہتا ہے اس کے تصور میں. اپنی ویب سائٹ پر فتوحات مکیہ کے تعلق سے جو ابن عربی کی تصنیف ہے, کہتے ہیں محمد بن علی بن محمد بن احمد بن عبداللہ الطائی الحاطمی جنہیں محی الدین ابن عربی اور شیخ اکبر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے, بہترین عالم دین کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 400 سے زیادہ کتابیں فلسفہ پر, صحیفوں پر تبصرے, تفسیر, نثر اور نظم لکھے. ان کی پیدائش اندلس میں ہوئی اور وفات دمشق میں آخر تک. تو ان کے نزدیک ابن عربی شیخ اکبر ہے. اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک ایسا گروہ ہے اس وقت جو موجود ہے جس کے نزدیک ابن عربی شیخ اکبر ہے, اور وہ ہے صوفی. صوفیوں کا اجماع ہے, اتفاق ہے کہ ابن عربی شیخ اکبر ہے. اگر آپ کسی کو پہچاننا چاہتے ہیں صوفی ہے کہ نہیں پوچھ لیں ان سے, اگر وہ جانتا ہے تو ان کے علماء کی بات. پھر اکثر جو جاہل بیچارے عوام ہیں وہ نہیں جانتے اس بات کو کہ کون ہے شیخ اکبر, کوئی ہوگا اللہ کا ولی. جو نام سے جانتے ہیں وہ ان کے علماء ہیں, اور سب کا اتفاق ہے کہ محی الدین ابن عربی شیخ اکبر ہے. اور اس شخص کی کتاب فتوحات مکیہ میں بہت ساری خرابیاں ہیں, بہت ساری غلطیاں ہیں عقیدے اور منہج کی, اور اس سے بڑھ کر غلطیاں ہیں فصوص الحکم میں حکمت کے ناگینے جس میں انہوں نے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کی، کاش وہ کوئی اچھی بات کر لیتا، شروع سے آخر تک انبیاء کے شان میں گستاخی ہی گستاخی ہے، جس میں وحدت الحلول اور اتحاد کا عقیدہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. عجب بات اس پر نہیں کہ اس شخص نے ایسا کہا یا لکھا، اس سے بڑھ کر عجب بات اس بات پر ہے مجھے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو آج بھی ایسے شخص کو شیخ اکبر مانتے ہیں. اور اپنی ویب سائٹ پر آپ دیکھیں وہ کثرت سے ابن عربی کا حوالہ دیتے ہیں نام لے کر، اور امام مہدی کے تعلق سے ان کا جو عقیدہ ہے وہ بھی عجیب کن ہے. پہلے تو یہ کہتے ہیں امام مہدی آ چکا ہے، ابھی موجود ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ عربی نہیں بولیں گے، یعنی عجم سے ہوں گے. عجب بات ہے، حدیث میں آیا ہے عربی ہوں گے، شام سے ہوں گے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، وہ کہتے ہیں عربی نہیں بولیں گے یعنی عرب میں سے نہیں ہوں گے. اور حدیث میں جو نشانہ بیان کی ہیں زمانہ قریب ہے، لیکن کیا آ چکا ہے؟ علم غیب سے معاملہ تعلق رکھتے ہیں، کسی نے کہا کہ آ گیا؟ سبحان اللہ، کیا کبار علماء میں سے کسی نے کہا ہے؟ جن کی زندگی علم اور تعلیم میں گزری ہے وہ جرت نہیں کرتے ایسے مسئلے بیان کرنے میں، لیکن ایسے مسئلے وہی شب بیان کر سکتا ہے جس کے علم میں اور ایمان میں کمزوری ہو. جی، آخرت کے دن پر ایمان کے تعلق سے آخرت کب آئے گی، وہ شخص کہتا ہے کہ یوم قیامت یعنی آخرت کے دن کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ 2120 ہے، یہ آخرت کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، وہ میری یہ بات پتھر پر لکھ لیں. وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ 2121 کوئی دیکھے گا نہیں، 2120 یہ دنیا کا آخری دن ہے، قیامت کا دن ہے. سبحان اللہ، 2120 یہ کہہ رہا نا، 2120، اچھا 2120، سبحان اللہ، پتہ نہیں کہاں سے کیلکولیشن اس نے کی ہے. بہرحال وہی ہے نا، کیا فرق ہے اس میں؟ جی 106 سال، سبحان اللہ. بہرحال عجب بات یہ ہے کہ آخری انہوں نے ایک حدیث پڑھی ہے. کون سی حدیث پڑھی؟ سید جبریل علیہ السلام کی حدیث، جب سوال کرتے ہیں مت الساعة، کون سوال کرتا ہے؟ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام. یہ کون سے فرشتے ہیں؟ فرشتوں میں سے سب سے عظیم فرشتے ہیں، ذمہ کیا ہے؟ وحی لے کے آتے انبیاء کی طرف. وحی غیب ہے کہ نہیں؟ جب وحی کہتے تو غیب کی وہ خبر ہے جو دوسرے نہیں جانتے، خاص نبی کے لیے ہوتی ہے، رسول کے لیے ہوتی ہے. اب وہ خود پوچھ رہے ہیں جو وحی لے کے آتے ہیں نبی پر علیہ الصلاۃ والسلام، قیامت کب ہوگی؟ جواب دینے والے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پوری کائنات میں سب سے افضل مخلوق، اللہ تعالیٰ کے خلیل، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے بہتر نہیں جانتا. سبحان اللہ، نہ جبریل علیہ السلام جانتے کب آئے گی، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے کب آئے گی. اور ایک شخص 21ویں صدی میں آ کے کہتا ہے کہ قیامت جو ہے وہ اس وقت میں آئے گی. حیران کن بات ہے کہ نہیں؟ اور یہ انہوں نے اپنے A9 TV کا چینل ہے، 14 اکتوبر 2013 میں اس نے یہ بات کہی، اور بار بار وہ کہتا رہتا ہے. عقیدے کے تعلق سے ایک اور مسئلہ، دابۃ الارض، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث میں کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے نشانی الدابۃ، جب دجال کا ذکر ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر ہوا، تو 10 نشانات علیہ السلام فرماتے ہیں جب تک نہیں آئیں گے قیامت نہیں آئے گی. تو دابہ ان 10 بڑی نشانیوں میں سے ہیں، وہ کہتا ہے انٹرنیٹ ہی دابت الارض ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے. تو انٹرنیٹ جو ہے یہ دابت الارض ہے. کاش یہ بندہ عربی جانتا ہوتا, ترکی شہر عربی جانتا نہیں ہے بیچارہ, تو سنی پتا دابا کہتے کسے ہیں. کل ما دب علی الارض, جو زمین پہ حرکت کرنے والی چیز ہے اسے دابا کہتے ہیں. زندہ جو حرکت کرتی ہے زمین پر, کل ما دب علی الارض, چھوٹے سے چھوٹے سے لے کے بڑے سے بڑے تک, اسے دابا کہتے ہیں. اور یہ شخص کہتا ہے انٹرنیٹ ہی دابت الارض ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون, حدیث میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ دابا کیسی ہوگی, لیکن اس شخص نے کوئی تفصیل نہیں دیکھی, جس سے یہ ثبوت ملتا ہے جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی کہ بعض کتابیں پڑھی ہیں اسلام کے تعلق سے, کاش کہ بنیاد ہی کوئی بنیادی کتاب ہی پڑھ لیتے اور کسی استاد سے پڑھ لیتے تو واللہ میں قسم کھا رہا ہوں ایسی سنگین غلطی نہ ہوتی. چھٹے نمبر پہ دجال کے تعلق سے, دجال بھی آئے گا, متفق علیہ احادیث میں واضح نشانی ہے دجال کی, اور احادیث کی روشنی میں دجال بنی آدم میں سے ہوگا, انسان ہوگا. ہارون الہی صاحب کہتے ہیں کہ دجال مر چکا ہے. ہاؤ ڈڈ دا دجال ڈائی, یعنی مر چکا ہے دجال. اور دجال کی تعبیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 150 سال کے ڈاروینی دھوکے کا خاتمہ ہو چکا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس شخص نے ڈاروین تھیوری کا جو رد کیا ہے اچھا کیا ہے, لیکن اس اچھائی کا فائدہ ہی کیا جو آپ کو عقیدے کے ایسے مسئلے سے محروم کر دے, سمجھنے سے محروم کر دے, کہ جس عقیدے پر رسول جماعت کا اجماع ہے کہ دجال قیامت کی بڑے نشانیوں میں سے اور دجال آئے گا. تو یہ ہارون الہی کے نزدیک دجال ڈاروین تھیوری ہے, کیونکہ اس نے ڈاروین تھیوری کا رد کیا ہے اور ثبوت کے ساتھ اس نظریے کو کا خاتمہ کیا ہے. اب وہ شخص کہتا ہے کہ دجال کا خاتمہ کیونکہ ہو چکا ہے, اس لیے دجال کا فتنہ آخر زمانے میں جس میں ہم رہ رہے ہیں ظاہر ہو چکا ہے. دجال کا وہ عظیم فتنہ جو لوگوں کے اندر لادنیت جنگیں اور لڑائی پیدا کر رہا ہے اور ان کے اندر شر فساد اور خون خرابہ پھیلا رہا ہے, وہ ڈاروینیت ہے. اور ڈاروینیت کو وہ سمجھتے کہ وہ خود انہوں نے خاتمہ کیا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے اور دجال بھی مر چکا ہے. یہ کتاب ہے ہاؤ ڈڈ دجال ڈائی, جس میں وہ یہ بتاتے ہیں. صوفی ہے یہ شخص, اور تصوف میں ایک جو کامن بات ہے وہ ہے پیری اور مریدی, کہ پیر کی مرید ضرور ہوتے ہیں, بیعت ضرور لیتے ہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیر ناظم قبرصی نقشبندی جسے سوپان الاولیاء کا لقب دیا گیا ہے, یہ شخص اس کا معتقد ہے. اور یہ سلطنت کے نام پہ یہ ویب سائٹ ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں. اس ویب سائٹ میں اس شخص, یہ جو پیر ناظم صاحب ہیں, اس نے کیا اپنے عقائد اور کیسے بیان کیے ہوئے ہیں اور یہ شخص کون ہے آپ بہتر جان لیں گے. لیکن یہاں تک صرف اتنا جان لیں کہ جب کوئی شخص کسی پیر کی بیعت کرتا ہے تو پھر وہ شخص وہی طریقہ اپنا لیتا ہے جو اپنے پیر کا ہے. تو ہارون الہی صاحب جو ہیں, اگر ہم کہیں کہ ہارون الہی نقشبندی صوفی تو غلط نہ ہوگا. اب صرف یہ نہیں کہ بیعت لے چکے ہیں بلکہ پگڑی بھی ان کو تحفے میں ملی ہے. ہاں ایک چھوٹا سا دیکھ لیں اس میں اگر آ جاتا ہے کہ نہیں پتہ نہیں. یہ ان کے چینل جو ہے A9 چینل ہے, یہ پیر کی طرف سے ان کو ملا ہے. یہ اس کی اپنی آواز نہیں ہے, اس کی چینل پہ یہی عورتوں کی آوازیں آتی رہتی ہیں. اس طریقے سے یہ ٹرافی ملی, اس لیے اس کو بھی محفوظ کیا کہ پیر کی طرف سے تحفہ ملا, یعنی پکے صوفی ہیں, کچے صوفی نہیں ہیں. ایک اور بات کرتے ہیں عقیدے کے تعلق سے، یہودیوں کی تعریف کرنا اور اسرائیل کے قیام کی تائید کرنا حیران کن بات ہے، الولا والبراء کا مسئلہ عقیدے کے اصول میں سے ہے. لیکن شخص کہتا ہے میں کسی کو یہودیوں کے خلاف نہیں بولنے دوں گا، وہ کہتا ہے میں دیکھ نہیں سکتا جب کوئی یہودیوں کے خلاف بات کرتا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا. میں کسی کو اسرائیل کے خلاف نہیں بولنے دوں گا، اگر کوئی انسانیت کے خلاف یا غیر مناسب کوئی بات کرتی ہے، انسانیت کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تب تو کوئی بات ہے. لیکن یہودی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اب سنیں ذرا عجیب کن بات سنیں، یہودی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ رحم کرنے والا، نرمی والا، محبت کرنے والا اور حسن اخلاق والا. اور یہودی ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا. پتہ نہیں کہاں سے لے کے آئے بندہ. آج یہودیوں کو دیکھ لیں جو کچھ فلسطینیوں کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ کر رہے ہیں، رحم نظر آتا ہے کہیں پہ؟ نرمی، آسانی. یہ قتل و غارت جو ہو رہی ہے نرمی اور آسانی ہے، رحم دلی ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون، یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اس کو کہتے ہیں. میں نے آپ کو ایک جھلک دی بتائی ہے اس شخص کی جو کہتا ہے قیام اسرائیل کے، یہ شخص پکی تائید کرتا ہے، کہتے ہو تو بیچارے ہیں، بے گھر ہیں، گھر دو نا ان کو یار، اپنا گھر دے دو، اتنا دل کرتا ہے تو ان بیچاروں کیوں مرواتے ہو؟ وہ کہتے ہیں فلسطینی جو ہے وہ غلط کرتے ہیں، وہ دینا نا گھر. یہودی بیچارے چند سے لوگ ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، بے گھر ہیں، کوئی زمین ان کی ہے نہیں. کیا ہے اگر کوئی زمین پہ رہنا چاہتا ہے، کیوں ان کو پریشان کیا جاتا ہے؟ ان کا بھی حق دنیا میں رہنے کا. پتہ نہیں یار کیسا حق ہے، کوئی شخص آپ کے گھر پہ آپ کے قبضہ کرتے کرنے دیں گے اسے؟ کیا خیال ہے؟ پوچھے نا ان سے. کئی یتیم بے گھر ہیں نا دنیا میں، نہیں ہے یتیم، ترکی میں یتیم نہیں رہتے کوئی. کوئی شخص آ کے گھر پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے تو پھر میرے بھائی جو کسی گھر پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے بے گھر، تو پھر کیا اس کو دے دیں اپنا گھر؟ کیونکہ وہ بھی بیچارہ زندہ رہنے کا لائق ہے کہ نہیں؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. علوی نصیری کی تعریف کرنا اور اس سے محبت کرنا، علوی اور نصیری کون ہے جانتے ہیں؟ صرف شیعہ نہ کہیں، یہ بہت چھوٹا لفظ ہے میرے بھائی. یہ رافضی اور باطنی رافضی ہیں، جو ان کے بدترین گروہوں میں سے گروہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا علی اللہ ہے نعوذ باللہ. علوی ان کو کہتے ہیں جو کہتے ہیں علی اللہ ہے نعوذ باللہ. یہ شخص کہتا ہے علوی ہونے کا مطلب ہے اللہ کا عاشق ہونا، حضرت علی کا عاشق، اہل بیت کا عاشق. عاشق کے لفظ سے ابھی سناؤں گا میں آپ کو. علوی حکمت والے لوگ ہیں، وہ لوگوں کو، بچوں، بوڑھوں، بوڑھوں کو اور موسیقی کو پسند کرتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ سے محبت بھی محبت بلکہ عشق ہے نعوذ باللہ، پھر موسیقی سے محبت بھی ہے. پتہ نہیں دونوں کیسے جمع ہوتے ہیں. جو لوگ علویوں سے بغض رکھتے ہیں وہ بد کردار لوگ ہیں. سنائیں ذرا، پھر دلی بھی پیش کرتے ہیں وہ شخص. ترکی میں ہے لیکن آپ جہاں پہ عشق کا لفظ دیکھیں، وہ عشق کا لفظ
önce şuna üfürüldüğü zaman artık kıyamet başlanmış. Artık o gün aralarında soylar, soy bağları yoktur. Üstünlük unsur olarak soyluluğu ve birbirine durumlarını soruşturmazlar. Yani hangi ırktansın, hangi boydansın bunu soruşturmazlar bir adam. Gitmiş artık yani. Tabii bu ırkçılar karşımıza yok. Bir alevi kardeşimiz yazıyor. Hocam diyor aleyhimizde, alevilerin aleyhinde çok sözler dolanıyor diyor. Onlara bir cevap verir misiniz diyor. Ya kardeşim, bir kere benim iki tane rişim Alevi'ydi.
Çünkü rişidar bir hem.
Alevi diyor, yakından tanıyan bir insan. Yani Ahmet Közler işlerimize giderdik, Tokat'ta Beybahan'da, küçük Beybahan'da ev vardı. 15 gün, 20 gün kalırdı. Ben bizzat Ahmet Közler işlerimizin ne kadar dindar, ne kadar efendi, ne kadar haysiyetin şerefinden namus ölçüsü insan olduğunu görüyordum. Aleyhi tanıdıkları geliyordu. Onların da ne kadar nezih ve efendi olduklarını görüyordu. Diğer eniştem de Aleviydi. Son yıl haysiyetine şeref edilmiş. Dinde aklı başında bir insandı. Ayrıca ben Hacı Bektaş'ta 3 gün kaldım. Alevi köyünde. Alevi kasabası, Hacı Bektaş kasabasında. Birçok Alevi ahbabım oldu, dostlarım oldu. Hepsinin nezih çok efendi, asil. Neşeli, dışarı, çok güvenli insanlar. Aleviler hakkında ahlaksız adamların sözlerini söyleyip onlara cevap vermem istersen, bu anormal bir hareket olur. Diyeceğim ben bu yanlış. Ya kardeşim bu zaten hakaret bir söz. Bunu söylüyor zaten ahlaksız adam. Ahlaksızın sözünü niye naklediyorsun? Haysiyetsiz, şerefsiz, namussuz adamlar sözünü niye naklediyorsun? Nakledilir mi bu ya? Alevin hep böyle deniyor fakat böyle değildir. Denmez bu. Alevin ayağı...
Dar alabiye dek sakte hein. İsko benim burada sensör.
Allah aşkına. Hazreti Ali aşık demek. Evli beyti aşık demek.
Allah da aşık. Ali aşık, Ali beyti aşık. وہ کہتا ہے کہ علوی بہت قیمتی لوگ ہیں علوی کے تعلق سے کہتا ہے بہت قیمتی لوگ ہیں ان میں سے کوئی مسئلہ ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس بات کی ضرورت کیوں پیش آ گئی کہ ان کی ہر وقت تعریف کی جائے وہ پہلے سے ہی بہت اچھے ہیں اور ہمارے بھائی ہیں جس طرح ہمیں بیٹھ کر اپنے سنی بھائیوں کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح ان کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے وہ ہمارے نورانی بھائی ہیں سبحان اللہ یہ چند باتیں تھیں اس شخص کے تعلق سے جو شخص ایسے عقائد رکھتا ہے اور اگر ایسا شخص بعض اچھی چیزیں بھی لکھ دیتا ہے ڈارون تھیوری کے رد میں یا کسی اور کفری عقائد کے رد میں اور بھی چیزیں ہیں وحدت الادیان اور دوسری میں نے بیان نہیں کہ وقت بہت کم ہے سمجھدار کو اشارہ کافی ہے اور ٹی وی چینل میں یہ شخص جو دین کتنا بڑا کام کرتا ہے آپ نے دیکھا ہے میں نے کچھ سینسر بھی کیا تھا کہ کس طریقے سے بے پردہ عورتوں کے ساتھ بات کرنا اور اس طریقے سے دین کی بات کرنا اور اسے اسلام کو آگے پھیلانا اور اسی کو اسلام سمجھنا بلکہ وہ پردے کو تو بہت ہی برا سمجھتا ہے کہتے کیوں عورتوں کو تم قید میں رکھتے ہو پردے کے ساتھ شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بات بالکل غلط ہے اور بہت ساری چیزیں اس شخص نے کہی ہیں اس کی منہج اور عقیدے کی غلطیاں میں نے بیان کرنی تھیں دیگر پوائنٹ جو ہیں میں سمجھتا ہوں اگر یہ کسی کے عقیدے کتنی بڑی غلطیاں ہو جائیں اب دوسری چیزیں پھر سامنے اگر آتی تو پھر وہ بے قیمتی سی ہو جاتی ہیں تو میری گزارش یہی ہے ان مسائل کو سمجھیں اور جب تک آپ خود عقیدے اور منہج کا علم حاصل نہیں کرتے آپ کو ایسی چیزیں کبھی بھی سمجھ میں نہیں آنے والی بعض لوگ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے بیچارے اچھے کام کر رہے ہیں کیوں لوگوں کو پریشان کرتے ہو لوگوں کو کام کرنے دیں لوگوں کو کیا کام کرنے دیں مجھے بتائیں ایسا کام کرنا چاہیے اللہ کے لیے مجھے بتائیں لینے دیں کوئی مسئلہ نہیں کیا کام کریں مجھے بتائیں آپ لوگ کیا ایسے شخص کو دین کا کام کرنا چاہیے کیا ایسے شخص کو اپنے نظریات آگے پھیلانے اجازت دینی چاہیے یا اگر یہ خود کسی اجازت لیے بغیر جیسے کہ آج کل بہت سارے ایسے لوگ کام کر رہے ہیں اپنی مرضی سے کسی شیخ سے کسی عالم سے کوئی تزکیہ نہیں اور کوئی ضرورت سمجھتے بھی نہیں ہے کوئی اگر اس شخص ایسا کام کرتا ہے تو کیا ایسے شخص کو کان دھرنے چاہیے کیا ایسے شخص کی بات سننی چاہیے اگر نہیں سننی چاہیے کیا ایسے شخص کی غلطیاں لوگوں کو بیان کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے میں اپنے بچوں کو منع کرتا ہوں بھائی اس کو نہ سنو ٹھیک آپ کے بچوں کو منع نہ کروں میں یہ انصاف ہے کیا خیال ہے بعض کہتے ہیں یار چھوڑ دو یار اچھا مجھے بتائیں جو یہ کام کر رہے ہیں اس میں اچھائی کہاں پہ ہے تصوف یہ شخص پھیلا رہا ہے انڈائریکٹ طریقے سے آپ کے سامنے میں نے وہ پگڑی کوئی عام چیز نہیں ہو جو اس کے ہاتھ میں تھی یعنی وہ اس کی دنیا کا اعزاز ہے فخر کر رہا ہے یہ پگڑی میرے پیر کی ہے اور میں اس کا بیعت ہوں اور ایک عجب سی بات ہے بات بیچ میں آ گئی اسی پیر کے پاس ایک اور صوفی معروف شخصیت جاتا ہے گھٹنے کے بل بیٹھ جاتا ہے اور اس سے خاص ریکویسٹ کرتا رہتا ہے ہاتھ کو چومتا رہتا ہے آپ مجھے اجازت دیجئے شیخ اجازت دیجئے جانتے کون ہے الحبیب الجفری حبیب الجفری یہ وہ شخص ہے جو آج کے زمانے میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء صرف ماں کے پیٹ کے اندر بچہ پیدا نہیں کر سکتے بلکہ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کے سیکس کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں کہ اولیاء اولاد دے سکتے ہیں اور اس سے عجب بات یہ ہے کہ یہ شخص جو یہاں پر سعودی عرب میں ایف اے سی تک پڑھا ہے, اور یہاں پر جب میں بات کرتا ہوں تو یہاں پر توحید پڑھاتے ہیں, اصول ثلاثہ, قواعد اربعہ, کتاب التوحید, ایف اے سی تک یہ تین کتابیں آپ توحید کی پڑھ لیتے ہیں. سبحان اللہ, تفسیر ہے, فقہ ہے, توحید کا علم ہے, حدیث کا علم ہے, بنیادی مراحل میں. اس کے باوجود بھی یہ شخص آج کے زمانے میں قبر پرستی کو عام کر رہا ہے تصوف کے نام پہ. اور اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں حبیب الجفری اور جو پیر قبرصی صاحب ہیں, ناظم قبرصی, تو آپ کو وہ کلپ سامنے آ جائے گا کہ کس طریقے سے وہ منتیں کر رہے ہیں, ہاتھ چوم رہے ہیں, مجھے اجازت دیجئے, مجھے اجازت دیجئے. وہ کبھی اس طرف دیکھتے ہیں, کبھی اس طرف دیکھتے ہیں, ٹال مٹول کر رہے ہیں, آخر اجازت دے ہی دیتے ہیں. اور پھر اس کو رقص دیکھیں جب وہ خوشی میں رقص کرتے ہیں, کس طریقے سے الغرض تصوف پھیلا رہے ہیں, بدعقیدگی پھیلا رہے ہیں, لیکن ایک نئے انداز میں. انگلش ان کی کتابیں دیکھیں بڑی خوبصورت, باہر سے جو ان کا کورنگ ہے, جو ان کی کمپوزنگ ہے بڑی خوبصورت ہے, کلرفل ڈیزائننگ. فرسٹ پیج آپ دیکھیں گے تو دور سے دل کرتا ہے کہ یہ کتاب بس لی جائے کسی طریقے سے, بہت پیسہ لگایا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھیں, یہ جو سیٹل چینلز جو کھلتے ہیں یہ فری میں ایسے کھل جاتے ہیں, کتنے اس پہ پیسہ لگتا ہے, کہاں سے پیسے آتے ہیں, کون سپورٹ کرتا ہے؟ اور ایسے لوگوں کے سپورٹر ہوتے بہت زیادہ ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا سلفی چینل نہیں کون سپورٹ کرے گا بھائی آپ کو, کون چاہتا ہے کہ ایسے چینل ہو جو آپ کو بتائے کہ یہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے, وہ بھی غلط ہے, کون سننے کے لیے تیار ہے؟ ممکن نہیں ہے. دجال کا رد کرنا, اور یہ جزم کے ساتھ کہنا کہ دجال مر چکا ہے, یعنی آپ منتظر کی چیز کہیں, دجال فتنہ گزر چکا ہے, آپ پریشان کیوں ہیں؟ صحابہ کرام کے زمانے میں ورنہ اجمعین ایمان کی مضبوطی دیکھیں آپ, جب بیٹھے ہوتے تو باتوں باتوں میں فتنہ دجال کا ذکر کر لیتے. سبحان اللہ, وہ ڈرتے تھے. اور آج یہ شخص کہتے ہیں دجال کا فتنہ ختم ہو چکا ہے. متفق علیہ حدیث میں رجل کا ذکر ہے, رجل رجل تشبیہ دی ہے ایک شخص علیہ وسلم نے, اگر قطن کی طرح شکل ہوگی اس کی, اعور ہوگا, کان ہوگا, کیا ڈارون تھیوری, کیا شخص ہے, کھانی ہے, ایک آنکھ والی ہے, یہ ہے کیا؟ وہ دجال, جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, سید ابو الاعلی مودودی نے بھی دجال کا رد کیا ہے. تعجب کی بات ہے واللہ. وجہ کیا ہے, ان لوگوں سے بار بار غلطیاں ایسی کیوں ہوتی ہیں, بڑی غلطیاں متفق علیہ حدیث میں, یعنی یہ نہیں کہ کسی ایسی کتاب میں, حدیث کتاب میں جو معروف مشہور نہیں, جس میں آپ کہہ سکتے ہیں ضعیف حدیث ہو سکتی, متفق علیہ حدیث ہے جو صحت کے درجے کے بلند ترین جگہ پر فائز ہے. تو مودودی صاحب کہتے ہیں, جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں, کہ آپ سلم کا وہم و گمان تھا, آپ سلم خود شک میں تھے کہ آئے گا نہیں آئے گا, تو آج وقت نے ثابت کر دے کہ دجال ایک وہم تھا, اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. سبحان اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی احادیث میں اتنی وضاحت کے ساتھ دجال کا ذکر کیا ہے, واللہ اگر بچہ بھی پڑھ لے نا تو یقیناً پتہ چل جائے گا کہ دجال ایک ایسا بڑا فتنہ ہے جس سے ڈرنا چاہیے, بچنا چاہیے. اور بعض علم کے نام پر لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی دجال نہیں ہے, آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ تو ایسے لوگوں کی نشاندہی کرنا, میں سمجھتا ہوں ہر طالب علم کی ذمہ داری ہے. اور یہ بھی اسی علم میں سے ہے جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو شخص کو علم چھپاتا ہے تو قیامت کے دن اسے جہنم کی لغام پہنا دی جائے گی. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. یہ معاملہ بہت سنگین معاملہ ہے. آج ہر سائنس کا رکھوالا موجود ہے, جتنے بھی علوم موجود ہیں. ایک مرتبہ میں گاؤں میں گیا تھا مریض دیکھنے کے لیے, اور ہر ہفتے میں جاتا تھا. اتوار کے دن چھٹی ہوتی تھی تو مریض دیکھنے جاتا تھا میں. پاکستان کی بات میں کر رہا ہوں, پرانی بات ہے, آج سے تقریباً 20 سال یا 18 سال پرانی بات. تو اس گاؤں میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا, آپ ان سے ملیے, یہ ڈینٹسٹ ہیں, دانتوں کے ڈاکٹر ہیں. تو سوٹڈ بوٹڈ تھے, اچھے لک تھی ان کی. تو میں نے ان سے سوال کیا، پوچھا آپ نے کس میڈیکل کالج سے گریجویشن کی ہے، بی ڈی ایس آپ نے پڑھے، کہاں سے پڑھا ہے؟ تو اس نے کہا جی وہ میں ڈاکٹر فلان کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، مجھے ایکسپیرئنس ہے. میں کہا فلان ڈاکٹر کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے، تو اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتے ہو، آپ نے کلینک بھی کھولا ہوا ہے، یہ غلط بات نہیں، دھوکہ نہیں؟ تو جو لے کے آیا تھا کہتے ڈاکٹر صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ اس کو مریض بھیجیں، بس آپ کے پاس مریض آتے رہتے ہیں، اس کا بھی بیچارے کا روزی روٹی لگی رہے گی. میں نے کہا روزی روٹی لگنے کی بات تو اللہ تعالیٰ روزی روٹی دیتا، میں کسی پہ روزی روٹی پہ لات نہیں مار سکتا، لیکن یہ کیا یہ شخص اس لائق ہے کہ اسے میں مریض بھیجوں؟ میں تو مریض نہیں بھیجوں گا، کیونکہ یہ ڈاکٹر ہے ہی نہیں، اور جتنا یہ خرابی پیدا کرے گا اتنا یہ سدھارے گا نہیں، سدھار نہیں کرے، اصلاح نہیں کرے گا، فساد زیادہ کرے گا. تو وہ شخص تھوڑا سا ناراض ہوا اور مجھے کہتا ہے کہ بھائی مجھے یہ بتائیں، اگر کسی کے دانت میں درد ہو، شہر جو ہے تقریباً 60 کلومیٹر 70 کلومیٹر دور ہے، تو پھر وہ بیچارہ درد کیسے برداشت کر کے جائے گا؟ تو کم سے کم ایک شخص تو آیا ہے جو ڈاکٹر نہ صحیح، ایک شخص تو آیا ہے جو دانتوں کا علاج کر سکتا ہے، تو آپ ٹھیک نہیں کر رہے. آپ مرضی بھیجیں نہ بھیجیں، لیکن ہم اس کے ساتھ اس کے پاس مریض لے کے جائیں گے. میں نے کہا آپ کی مرضی ہے. دو ہفتوں کے بعد میں ایک ہفتے اس کے بعد جب میں گیا تو اس کی دکان بند تھی، دکان تھی وہ کلینک دکانیں ہوتی ہیں وہاں پہ، اور کیا ہوتا ہے. تو جب میں وہاں پہ گیا تو جہاں پر مریض دیکھتا ہوں میں کلینک میں، چھوٹے سے میں نے بنائی ہوئی تھی صرف آؤٹ ڈور پیشنٹ دیکھنے کے لیے، بس وہ بھی صرف ان کے فائدے کے لیے. بہرحال تو مجھے کسی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کو پتا ہے کہ وہ جو دانتوں کا ڈاکٹر تھا؟ میں نے کہا جی ہاں. کہتے آپ نے صحیح کہا تھا. میں کیا ہوا؟ کہتے اس نے 3 دن پہلے ایک شخص کا دانت نکالا، نہیں نکالا، زور زبردستی کی تو اس نے اس کے جبڑے کی ہڈی توڑ دی. اب اس کو ہسپتال میں لے گئے ہیں، اس کا آپریشن ہوا ہے اور اس کی ہڈی دوبارہ سے جڑی ہے، 20,000 روپے کا خرچہ ہوا ہے. 20,000 آج سے میں 18 سال کی پرانی بات کر رہا ہوں، کیونکہ 20,000 کیا ہوتے تھے اس زمانے میں، بہت سارا پیسہ لگ گیا بیچارے کا. آپ ٹھیک ہی کہتے تھے، ہم غلط تھے. کیا سمجھ آئے؟ کچھ سمجھ آئے کہ نہیں آیا؟ یا قصہ کہانی بس آئی گئی؟ اس وقت میں طالب علم نہیں تھا، میں صرف ڈاکٹر تھا، لیکن ایک اصول تھا، جو صحیح ہے صحیح، جو غلط ہے غلط ہے، دھوکہ نہیں دینا کسی کو، اللہ کا شکر ہے. وہی اصول میں نے صحیح سیکھا ہے اپنے علماء سے، اور اس سے بہتر انداز میں، اور اس سے مزید مضبوطی کے ساتھ. شروع میں جب میں بھی سنتا تھا کہ فلان غلط ہے تو کہتا تھا یار یہ کیا ہے، کیوں امت میں انتشار پیدا کرتے ہو، وہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے، صرف تم ہی ٹھیک ہو. پھر مجھے وہ اصول یاد آیا جو میں نے اپنایا تھا میڈیکل میں، پھر قرآن مجید اور صحیح احادیث سے ثبوت ملے، علماء کے اقوال، سلف کے اقوال ملے، تو اللہ کا شکر ہے کہیں پر کوئی چیز سمجھ میں آئی ہے. وہ جب سمجھ میں آئی ہے تو میں اپنا فرض سمجھتا ہوں، جیسے میڈیکل فیلڈ میں کسی کو صحیح مشورہ دیتا ہوں اللہ سے ڈرتے ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے عقیدے کا معاملہ، منہج کا معاملہ، اس سے کہیں زیادہ سنگین اور خطرناک ہے. وہاں پر تو صرف جان کا خطرہ تھا، آپریشن سے اس کا جبڑا بھی بن گیا، وہ ٹھیک بھی ہو گیا، اور بعد میں سونے کا دانت بھی لگا دیا، ممکن تھا. لیکن میں زندگی ایک مرتبہ ملتی ہے، عقیدے کی خرابی، منہج کی خرابی میں جان کا خطرہ نہیں ہوتا بلکہ ایمان کا خطرہ ہوتا ہے، اور ایک مرتبہ ایمان میں خرابی پیدا ہو جائے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، کوئی شکوک اور شبہات پیدا ہو جائیں، تو واللہ گمراہی اور ہلاکت کے سوا کچھ باقی رہتا نہیں. موت کب آئے گی، کیسے آئے گی، کسی کو پتہ نہیں. اس لیے اگرچہ بعض لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ نہیں، اللہ کے لیے اگر آپ دینی معاملات میں اسی منہج کو اپناتے ہیں، اسی ترازو کو استعمال کرتے ہیں کہ جو لوگ نااہل ہیں وہ کبھی اہل نہیں ہو سکتے، وہ نااہل ہی رہتے ہیں. دعوت اور تبلیغ کا کام کوئی عام کام نہیں ہے، عبادت ہے، اور عبادت کے ضوابط شرعیہ ہیں، شروط ہیں، جن کے بغیر عبادت عبادت ہوتی نہیں ہے. تو کیا اگر کوئی شخص آج دین کا کام کرنا چاہتا ہے، لوگوں میں تبلیغ کرنا چاہتا ہے اور بغیر علم کے کرنا چاہتا ہے، بغیر ضوابط و بغیر کسی قانون کے تحت کام کرنا چاہتا ہے، جو اسے اچھا لگتا ہے اسے دین سمجھ بیٹھتا ہے اور اسے آگے پھیلانا چاہتا ہے، کیا ہم اس کو دیکھ کے خاموشی اختیار کریں؟ یہ اس کی تائید نہیں ہے. اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھتا ہے کہ یہ ڈاکٹر ہے، وہ اس سے علاج میں کرواؤں، اور وہ ڈاکٹر نہیں ہے، میں خاموشی اختیار کرتا، مجھے پتہ ہے وہ ڈاکٹر نہیں ہے، میں اس پہ ظلم نہیں کیا، کیا خیال ہے؟ وہ آپ سے مشورہ لینے آیا ہے، اور مسلمان کا حق ہے آپ پر جب آپ سے مشورہ لے، کوئی سوال کرے، اگر آپ کا جواب آتا ہے اس کو صحیح جواب دے، صحیح مشورہ دے، تو آپ اس کو اپنے حق سے کیوں محروم کر رہے ہیں؟ قصور صرف اتنا ہے کہ جب سچ کہا جاتا ہے تو بعض لوگوں کو سچ اچھا نہیں لگتا، لیکن اللہ کا شکر ہے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو حق کو سمجھنے والے ہیں، حق کو اپنانے والے ہیں. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی اور منہج سلف کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں، ہمارے تقوی میں اللہ تعالیٰ مزید اضافہ فرمائے، اور ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے. ہماری زندگی توحید اور منہج سلف پر قائم ہو، اور ہمارے مرنا بھی توحید پر اور اسی منہج پر ہو. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.